یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا.
فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ملك درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز محترم، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی ایک زاویے سے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ زندگی عارضی اور یہ دنیا فانی ہے، لیکن ایک اور نقطہ نگاہ یا زاویہ زندگی یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے اور یہاں کی فانی اور زود گزر، غیر دیر پا اور چند روزہ اسباب و وسائل سے دل لگا کر اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر دیتا ہے. خداوند عالم اس نظام کائنات میں، اس دنیا اور جن و انس کی خلقت سے یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اس کمال کو حاصل کرے کہ جو اس نے انسان کے لیے مخصوص فرمایا ہے. کمال کیا ہے؟ کمال وہ اعلیٰ ترین مقصد تخلیق ہے، وہ کامل ہونا ہے، وہ پرفیکشن ہے، وہ خوبصورتی ہے، اور در حقیقت اپنے پاس موجود وسائل و امکانات سے بہترین ذات سفر کو حاصل کرنے کا نام کمال ہے. ہر انسان اپنے لحاظ سے کمال کا معنی قرار دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ مادی دنیا میں ہیں، لہذا مادی سوچ زیادہ غالب رہتی ہے، اور مادی سوچ کے غلبے کی وجہ سے وہ الہی اقدار، وہ انسانی صفات، وہ نفخ الہی، وہ خدائی پھونک کہ وہ نفخ تو فیہ من روحی، کہ جب خداوند عالم نے آدم کا پتلا بنا تو کہا کہ جب میں اپنی روح میں سے اس میں کچھ پھونک دوں، فقعوا له ساجدین، تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. اس بنا پر یہ نفخ الہی، یہ دمیدن الہی، یہ خدائی طبیعت کہ جو اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں قرار دی ہے، یہ فراموشی کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہر انسان پھر اپنے لحاظ سے کمال کا معنی یہ تصور کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم مادی دنیا میں مادی سوچ غلبہ پاتی ہے، اور وہ دمیدن الہی، وہ نفخہ الہی، وہ خدائی پھونک، وہ خدائی صفات، یہ جس کو سورہ روم میں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر انسانوں کی فطرت بنائی گئی ہے، تو انسان اسے فراموش کرتا چلا جاتا ہے. خداوند عالم اس کائنات میں مختلف کتابوں کے ذریعے سے، شریعتوں کے ذریعے سے، نمائندوں کے ذریعے سے، انبیاء اور رسول کے توسط سے، ائمہ طاہرین کے اسباب کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرنا چاہتا ہے، تاکہ انسان اس مادی دنیا میں اپنے مقصد تخلیق کو فراموش نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں خداوند عالم نے ایسے رول ماڈل، ایسے اسوے اور قدوے قرار دیے ہیں کہ جن کی زندگی کو انسان سر مشق زندگی قرار دے سکتا ہے، اور ان میں کامل ترین جو اسوہ ہے، جو رول ماڈل ہے، جو ضابطۂ حیات ہے، وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء علیہ السلام، انبیاء کے شاگرد، تربیت یافتہ افراد، ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ان کے تربیت یافتہ افراد، یہ وہ ہیں جو ہر دور اور ہر زمانے میں ہمارے لیے مشعل راہ رہے ہیں. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً و بے شک رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ عمل موجود ہے۔ رسول وہ جامع صفات انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اپنے نور بعظمت سے خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا انسان قالب میں، بشری پیکر میں، تاکہ وہ ہم انسانوں کے لیے رہنما اور مشعل راہ ثابت ہو۔ چونکہ رسول ایک ولایت رکھتا ہے، اسے ولایت تکوینی کہا جاتا ہے، ایک ولایت تشریعی ہے اور ایک ولایت تکوینی ہے۔ بہت آسان سی زبان میں ولایت تکوینی اور تشریعی کا فرق واضح کروں، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی، اس میں بہت قیل و قال اور گفتگو کی گنجائش موجود ہے، لیکن آسان زبان میں نوجوان دوستوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، کان سے انسان سنتا ہے، زبان کی مدد سے بولتا ہے، ہاتھ و پیر سے اپنے کام کاج کو انجام دیتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ مولانا آج میں آنکھ سے سننا نہیں چاہتا؟ نہیں ہو سکتا، میکنزم نہیں ہے آنکھ کا کہ وہ سنیں۔ یا آپ نے کہا ہو کہ آج میرا کان تھک گیا، میں سننے کا عمل انجام نہیں دوں گا، میں اسے دیکھنے کا عمل انجام دوں گا۔ نہیں ہو سکتا، میکنزم نہیں ہے، یعنی خدا نے اس کی تشریح، اس کی قانون گزاری، اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کان سماعت کے لیے، زبان قوت گویائی کے لیے، آنکھ بصارت اور دیکھنے کے لیے ہے۔ بس تکوین و تشریح کا فرق یہ ہے کہ بہت سی چیزیں در حقیقت تشریعاً اور قانوناً ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم چاہتے بھی ان سے وہ کام نہیں لے سکتے۔ ایک تشریح کا معنی قانون گزاری ہے، یعنی شریعت، تشریح شریعت سے بھی ہے، یعنی شریعت کا قانون، اسلام کا قانون، کہ جس کا مدون جامع شکل قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ ایک ولایت تکوینی ہے، ولایت تکوینی در حقیقت وہ ولایت ہے کہ جو خداوند تعالیٰ اپنے خاص اولیاء علیہم السلام کے لیے قرار دیتا ہے، اور اس کی جامع ترین شکل اہل بیت علیہم السلام ہیں، کہ جن کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق کیا ہے، لیکن یہ خلق کس کی محبت میں کیا ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں خلق کیا ہے۔ یہ وہ ولایت تکوینی ہے کہ جو اس عالم خلقت سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو حاصل تھی۔ اس ولایت کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں سمجھانے کی حد تک۔ ایک وہ ولایت ہے کہ جو قانونی طور پر ائمہ علیہ السلام کو حق حکومت اور حق تسلط دیتی ہے، کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد حکومت کریں گے، خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو نافذ کریں گے۔ اگر یہاں پہ ایک اگر موجود ہے، اگر حالات موافق ہوں، لوگ ساتھ دیں، لوگ تقیہ نہ کریں، امام کا ساتھ دیں، امام اسلامی حکومت نافذ کرے گا، قائم کرے گا، جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری امامت کے دور میں، یا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ لوگ ساتھ ہوئے تو وہاں پر ایک ظاہری قیام، ظاہری حکومت آئی۔ اچھا، کیا اس سے پہلے امام امام نہیں ہے؟ کیا امام ولایت تکوینی کا حامل ہے؟ یقیناً ہے۔ یہ وہ ولایت تکوینی ہے کہ اگر آپ اس کو سماعت کرنا چاہتے ہیں تو مولوی ملا شاعر ذاکر کی بات پر یقین نہ کیجیے، اپنی معتبر کتب اٹھائیے، اور معتبر کتب میں ایک کتاب کا نام مفات الجنان ہے، جو علامہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ محدثین نے لکھی ہے، محدثین میں سے ایک بہت بڑا نام کون، علامہ شیخ عباس قمی کا۔ اس میں ایک زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ، جو حضرت امام ہادی علی النقی علیہ السلام کا عظیم تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے امام کا، کہ اگر امامت کو سمجھنا چاہتے ہو تو امام یہ ہے۔ لیکن یہ جو کچھ امام نے سمجھایا یہ کل امامت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم اس کو سمجھ سکتے ہو اس طریقے سے، امامت کی شؤون کیا ہیں، حالات کیا ہیں، کنڈیشن کیا ہیں، رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، دائرہ کیا ہے، وسعت کیا ہے، تسلط کیا ہے امام کا. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو زیارت جامع کبیرہ ہے کہ جو ہمارے نو امام نے ہمیں ہدیہ فرمایا ہے. وہاں پر اس ولایت تکوینی کے مختلف مصادیق کو امام نے بیان فرمایا ہے. یہ گفتگو ولایت کس لیے کر رہا ہوں کہ میں سیرت جناب زہرہ سلام اللہ علیہا پر ایک زاویے سے آج پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. تو یہ ولایت تکوینی ہے، ایک وہ جو ظاہری حکومت میں کہ آئمہ امام بنیں گے، ہادی بنیں گے، رہنما بنیں گے، اور حکومت اسلامی ان کے پاس ہوگی، وہ حاکم اور مثلا سلطان قرار پائیں گے ظاہری معنی میں بھی. ایک ولایت جو ہے وہ ان معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ ولایت جو ہے وہ ہدایت کے معنی میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اگر ظاہری طور پر حق حکومت انہیں حاصل نہ ہو سکے کسی بھی وجہ سے، لوگ ساتھ نہ دیں، تقیہ ہو، حالات سیاسی مختلف ہوں، سلاطین جور کا قبضہ ہو، امام ظاہری حکومت تک نہیں پہنچ سکتا، تو اب کیا امام اس ولایت تکوینی سے جو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیا امام اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں. امام اس در حقیقت صفت کے ساتھ اس کائنات پر رول کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو روایات میں ہماری حجت الہی قرار دیا گیا ہے. لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو، حجت خدا نہ ہو، تو زمین اپنے مکینوں کے ساتھ تباہ و برباد و نیست و نابود ہو جائے. یہ حجت ہے. اب خود اس میں کلام ہے کہ حجت کا معنی کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں حجت اللہ، امام حجت، مثلا امام زمانہ کو، یا مثلا آئمہ طاہرین کے بارے میں حجت اللہ کہا جاتا ہے. اب اللہ کی حجتیں ہیں. اب اس بحث کو یہیں پہ میں اس کو کھولنا نہیں چاہتے کہ حجت کا کیا معنی ہے، لیکن امام جو ہے وہ حجت ہوتا ہے، معصوم حجت ہوتا ہے. یعنی اس کا قول، فعل، تقریر جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور کسی موقع پہ میں نے ثابت کیا تھا یہ جو گریویٹی ہے، یہ کشش ثقل جو ہے، یہ در حقیقت ہی وہ ولایت کی اصل کی ظاہری فارم اور شکل ہے کہ جس کو گریویٹی کا نام دیا جاتا ہے سائنس میں، کہ اگر گریویٹی ختم ہو جائے تو زمین سے در حقیقت زندگی کے رمق اور زندگی کے آثار ختم ہو جائیں. یہ جو گریویٹی کہا گیا ہے، کسی موقع میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ در حقیقت وہ اسپریچل پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت میں قرار دی کہ جب تک وہ حجت زمین پر رہتی ہے، زمین اپنے مکینوں کے ساتھ قابل آباد و شاد رہتی ہے. اگر یہ گریویٹی ہٹ جائے، یعنی امام اور اس کی ولایت تکوینی ہٹ جائے، تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ ولایت جو ہے اس کا ایک معنی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت وہ معنی ہے کہ جس میں چاردہ معصومین علیہ السلام بالکل برابر و بالسویہ اور بالکل ایکول ہیں. وہ مقامات ہدایت کے لحاظ سے جو رسول اللہ کے لیے ہیں، وہی مقامات ہدایت جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہیں. بعینہ وہی مقام ہدایت کا، رہبری کا، ارشاد کا، نصیحت کا، تبلیغ کا، تبیین کا، تفسیر کا، تفسیر کا، راہوں کو کھولنے کا، مشعل راہ بننے کا، ذوف شانی کرنے کا، وہ جناب زہرہ کے لیے بھی، مولا کائنات کے لیے بھی، اور تمام آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی دید ناقص ہے، جو حسبنا کتاب اللہ کہہ کر قرآن سے صرف ایک خاص استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی عقلیں بھی کور ہیں، ان کی آنکھیں بھی کور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولایت کا وہ معنی نہیں لیتے، توجہ رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے قرار دیا ہے. ان کی نگاہ میں، توجہ رکھے گا، ان کی وہاں پہ بھی کلاسیفیکیشن ہے جو ولایت اہل بیت کے قائل ہیں، اہل سنت بہت سارے لوگ قائل ہیں، لیکن ان میں بھی کلاسیفیکیشن ہے کہ وہ ولایت کو کس معنی میں لیتے ہیں، توجہ رکھے گا. مثلا ابھی ایک ٹی وی چینل پہ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے گفتگو ہو رہی، انہوں نے کہا کہ امام علی کے ایک شاگرد حسن بصری، ہم حسن بصری کے بعد، امام علی کے بعد حسن بصری کو اپنا امام یا اپنا رہنما قرار دیتے ہیں. امام سے مراد یعنی رہنما ہو. وہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد ان کی ولایت کے بعد ان کی ہدایت کے بعد پھر کسی کے لیے کوئی جائے بچتی نہیں ہے، کوئی جا بچتی نہیں ہے، کوئی امکان رہتا ہی نہیں. ہاں پھر وہاں پر جہاں پر امام معصوم در حقیقت اجازت دے اپنے چاہنے والے کو، اپنے منتظر کو، اپنے صحابی کو، اپنے شیعہ کو، اپنے شاگرد کو کہ تم جاؤ اور جا کر ہدایت کا انتظام کرو، وہاں پر وہ پھر وہ ولایت اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ولایت تکوینی جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام میں بالکل برابر ہے ہدایت کے لحاظ سے. ظاہر بات ہے ہمارے یہاں نبی یا امام خاتون نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلامی حکومت کی حکمران عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال اس میں ڈیبیٹ موجود ہے اور اس کے دلائل موجود ہیں، اس میں والد ہونا نہیں چاہتا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ولایت تکوینی جناب زہرہ کو حاصل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو خاص دید و زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں رسول اس دنیا سے چلے گئے، رسول کی زندگی کا سورج ان کی نگاہوں میں ڈوب گیا. لیکن ہماری نگاہ میں در حقیقت رسول ولایت الہی رکھنے والا در حقیقت وہ حامل منصب ہے کہ جس کے نور سے اللہ نے 13 معصومین کو خلق فرمایا. یہ 12 معصومین کو، 13 نہیں بلکہ 12 کو، کیونکہ جناب زہرہ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور بعظمت سے خلق فرمایا ہے. توجہ رکھیے گا، جناب زہرہ کو رسول اللہ کے نور سے نہیں، ہاں رسول اللہ کے صلب میں قرار دیا ہے جناب زہرہ کو کہ ھذا نور من نور عظمتی اسکنتہ فی سمائی، یہ میرا نور ہے، نور بعظمت ہے جس کو میں نے زمین میں اور آسمانوں میں قرار دیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ اخرجہ من صلب نبی من صلب انبیائی، کہ جس کو میں اپنے انبیاء کی صلب میں آنے والے آخری نبی کے صلب میں قرار دوں گا اور پھر وہاں سے نکال کر نور ائمہ کو اس سے متصل کر دوں گا. تو وہاں پر جناب زہرہ کا، تو جو لوگ خاص دید رکھتے ہیں ان کی نگاہ میں رسول اللہ چلے گئے، زندگی ختم ہو گئی. لیکن ہماری نگاہ میں رسول مظہر ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع زکاۃ دیتے ہیں. یہ ولایت جو ہے اگر ظاہری معنی میں حکومت کے لحاظ سے لیا جائے تو یہ 13 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مصداق کامل ہے، اور اگر ولایت کا معنی اس سے بڑھ کر لیا جائے یعنی ہدایت و ارشاد کا، تو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اس میں شامل. پس جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اس ولایت الہیہ کی حامل ہے اور آپ نے در حقیقت اس کا اظہار فرمایا ہے. کب اظہار فرمایا ہے؟ کہ جب رسول اللہ کے بعد ایک خاص سیاسی حالات رونما ہوتے ہیں اور ایک ہبا، ایک بخشش، ایک ہدیہ جو رسول اللہ نے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو ہبا فرمایا تھا، بخش دیا تھا، ہدیہ کیا تھا، اس کو دیکھنے اس کو نہ دیا گیا، اور پھر جناب زہرہ تشریف لاتی ہیں، گواہ مانگے جاتے ہیں تو کہا ام ایمن ہیں، امام علی ہیں، حسین کریمین ہیں. کہا کہ نہیں، علی تو خود طرف ہے معاملہ ہے، لہذا علی کو نہیں. ام ایمن کی گواہی رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ام ایمن گواہی تو قبول کر لینا، نہیں قبول کی، حسنین چھوٹے ہیں. اب یہاں پہ کون آتا ہے؟ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں. علی پہ پابندی، گواہوں پہ پابندی، حسنین کریمین پہ پابندی ہے. اب کون ثابت کرے گا؟ اب جناب زہرہ آ رہی ہیں میدان میں. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جناب زہرہ کا یہ خطبہ جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، اگر اس کو اسلام کی تشریح کے خطبے کا نام دیا جائے تو بے جانا ہوگا. اس لیے کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے میں جن مسائل کو بیان کیا ہے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ باغ فدق کا تھا. اگر صرف باغ فدق کا مسئلہ ہوتا تو جناب زہرہ جاتی، مستقیم جا کر کلام کرتی، دلیل دیتی، اور جو ان کی دلیل تھی اس کو سنتی، جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے. لیکن نہیں، گفتگو کہیں اور سے شروع کی جناب زہرہ نے. توجہ رکھیے گا، چونکہ حالات حساس ہیں، گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، لائیو بھی جا رہی ہے، لہٰذا مجھے کہنے وہ باق نہیں ہیں حالات آپ کے سامنے. کس طرح جو شرنگیر عناصر ہیں، فتنہ پرور عناصر ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے وہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں، پتنگڑ بنا لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اختلافی روش، اختلافی مسائل کی روش کو بیان کرنے کی سیرت جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سے سیکھنی چاہیے. تین کو پیر کے نیچے رکھو، پانچ کو ہاتھ میں لے لو، ہم نیا قرآن و اصلی قرآن لے کر آ رہے ہیں، یہ تبرہ گالی ہے، فلاں کا نام لے کر اس کو گالی کہہ دو، مرتد کہہ دو، کافر کہہ دو، یہ تینوں روش ہیں جناب زہرہ کی سیرت کے خلاف ہیں، لوز ٹاکنگ خلاف ہے جناب زہرہ کی سیرت کی. توجہ رکھیے گا، جو کہتا ہے تین کو پانچ کے نیچے رکھو اور پانچ کو ہاتھ میں لے لو، یہ لوز ٹاکنگ ہے، یہ صرف شہرت زدگی ہے، عوام زدگی ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ ایک نیا قرآن ریسرچ کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہاں ایک قرآن ہمیں ملا ہے جس کے بارے میں کہا جائے آئمہ کے ہاتھ کے لکھا ہوا، ہم نیا قرآن اس لیے قرآن لکھ، ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر پہلی آبد تہمت ہے، اختلافی مسائل ہیں تو اس کو حل کرنے کا ایک شدھ بدھ ہونا چاہیے انسان کو، شستہ رفتہ انداز سے اس کو بیان کرنا چاہیے. یہ تبرک کو گالی قرار دینا، جیسے کہ مثلا دیکھنے میں مظاہر سننے میں آتے ہیں اور مختلف لوگوں کے بیانات سامنے آتے ہیں، یہ تینوں روش جناب زہرہ کی سیرت کے خلاف ہیں. جناب زہرہ سلام اللہ علیہ ولایت الہیہ کی منزل پر ہیں جو تبیین اور ارشاد و تبلیغ کر رہی ہیں، لہذا آتی ہیں اور ایسے موقع پر اختلافی ترین مسئلے کو جو ہاٹ ایشو ہے، یعنی آج اگر میں پوچھوں جناب زہرہ نے خطبہ فدق میں کیا کہا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا. باقی خطبہ فدق میں فدق کا تذکرہ ہے؟ ہرگز نہیں. خطبہ فدق میں فدق کا تذکرہ 20% ہے، باقی 80% کہاں ہیں؟ کیونکہ مناظراتی سوچ نے ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے دور کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سے وہ مناظراتی سوچ کے پیچھے. ٹھیک ہے، مناظری سوچ کا مخالف نہیں ہوں، مناظرہ ہونا چاہیے، عقائد اصلاح ہونے چاہیے، حق گوئی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن مناظراتی سوچ نے ہم شیعوں کو بھی اہل بیت کے کلام سے دور کر دیا. ہمیں نہیں معلوم کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے کیا کہا ہے. اور اگر یہ عرصہ حیات نہ ہوتا جناب زہرہ کا، کہ جس میں یہ 75-95 دن کے جس میں آ کر کھل کر آپ نے علمی لحاظ سے تبلیغ کی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید مولا علی کی نہج البلاغہ بھی نہ ہوتی، شاید بقیہ آئمہ کے لیے وہ حالات میسر نہ تھے. یہ جناب زہرہ کا کارنامہ تھا، جہاد تھا، ایثار تھا، فداکاری تھی، مدافعت تھی، مقاومت تھی، جناب ثابت قدمی تھی، استقامت تھی، صبر تھا، کہ تمام تر حالات کے باوجود اس کے سامنے کہ جو منع کر رہے ہیں، وہ تھاٹ، وہ فکر، وہ نظریہ جو روک رہا ہے، جو منع کر رہا ہے، اس کے سامنے جا کر آرگیومنٹ دلیل استدلال سے گفتگو کی. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو در حقیقت خوردبین کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اگر ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں آئیں، بالکل مناظرہ کریں، لیکن اچھے شست انداز میں، توجہ رکھے گا، اور کی ہے اور بات کی ہے، لوگ قبول کرتے ہیں. لہذا یہ وہ سیرت ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی، کہ اس عرصہ حیات میں کہ جہاں امام اپنی امامت کے خاص حالات کی وجہ سے نہیں بول سکتا، قیام نہیں کر سکتا، رسول اللہ وعدہ لے علی تلوار نہ اٹھانا، وغیرہ علی کے لیے کوئی مشکل ہے کہ علی کی ناموس پہ ہاتھ اٹھائے اور علی خاموش رہے؟ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مولا کائنات کے فیصلوں کے بارے میں ملتا ہے کہ دو عورتیں آتی ہیں اور دونوں دعویٰ کر رہی ہیں بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا، ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا نا، بس امیر المومنین کو علم لدنی کے مطابق تو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق حکومت کرو. وہ امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ وہاں پر امام زمانہ اپنے علم کے مطابق، جو علم لدنی، اس کے مطابق بھی فیصلے کریں گے، اس کے مطابق بھی فیصلے کریں گے، وہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی. بہرحال ظاہری علم کے مطابق تمہاری دلیل کیا، اس نے کہا میرا بیٹا ہے، تمہاری دلیل کیا، میرا بیٹا ہے. امام علی نے کہا ٹھیک ہے. یہاں پر امام نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور کہا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. جو اصل ماں تھی بلک اٹھی، تڑپ اٹھی، نہیں مولا نہیں، میرا بچہ زندہ رہے، اس غیر مادر کی گود میں زندہ رہے، مجھے قبول ہے، زندہ تو رہے گا نا. اہل بیت علیہ السلام اس تمام عرصہ حیات میں، خصوصاً امیر المومنین کی 25 سال جو خاموشی کا دور، خاموشی نہیں تھی البتہ، خاموشی کا دور جو مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ رہے، توجہ رکھی، یہ ہے اہل بیت کا ایثار، یہ اہل بیت کا جہاد، یہ اہل بیت کی استقامت، یہ اہل بیت کی قرآن دوستی، امت دوستی، کہ اسلام زندہ رہنا چاہیے. اور یہ وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوا وہ خلفاء کو مشورے بھی دیے ہیں، راہ ہدایت کے دروازے بھی کھولے ہیں اور ان کو بچائے بھی، کہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ ہیں کہ جو وضاحت کر رہی ہیں، اور یہ وہ عرصہ حیات ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، اور تقریباً یہی دور ہے 75 یا 95 دن کا کہ جس میں آپ کے ارشادات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، آپ کی دعائیں، آپ کی مناجات، آپ کا کلام، آپ کے مرثیے، یہ مشہور و معروف شعر ہم پڑھتے ہیں، سبت علیہ مصائب لا نہا سبت علیہ مسن لیالیہ، یہ پورا ایک مرثیہ ہے، پورے اس کے چند بند ہیں، اور بند نہیں بلکہ چند اشعار ہیں کہ جو جناب زہرا، اور کئی مرثیے ہیں جناب زہرا کے، یہ کون سی مدت ہے؟ 75 یا 95 دن کی مدت ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جناب زہرا کے والد ہیں رسول اللہ، میں نے کسی موقع پہ کہا تھا ہماری فیملی میں اگر ادب اور احترام اور لحاظ نہ ہو تو ہمارا معاشرہ دیوالی کا شکار ہو جائے، ختم و نابود ہو جائے، کھوکھلا ہو جائے۔ ادب اور احترام اگر معاشرے سے گھر سے مٹ جائے، حدیث کے سامنے آپ دیکھیں، جب ایک باپ آیا ہے بیٹی کے گھر، لیکن وہ صرف ایک باپ نہیں، اس کا ایک سوشل اسٹیٹس ہے، وہ سوشل اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، السلام علیکم ابا تھا یا رسول اللہ، اے میرے پدر گرامی آپ پہ سلام، لیکن اس سے آپ میرے باپ نہیں، آپ کا ایک سوشل اسٹیٹس ہے جو اللہ نے آپ کے لیے قرار دیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، یا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، ابا الحسن اے حسن کے والد گرامی آپ پہ سلام، اور صرف آپ میرے شوہر اور خاوند نہیں ہیں، حسن کے میرے بچوں کے باپ نہیں ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، توجہ رکھیے گا، امیر المؤمنین ہیں۔ رسول کے دور میں جناب زہرا اللہ کی طرف سے رسول کی زبان پر جاری ہونے والے اس خطاب امیر المؤمنین کو گھر کی زینت بتا رہی ہیں کہ ادب و احترام یہ ہوتا ہے، شوہر تمہارا کوئی بھی ہے لیکن اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے، باپ تمہارا کوئی بھی ہے ادب و احترام ہونا چاہیے۔ بس اس بنا پر یہ ادب و احترام ہمیں شہزادوں میں بھی نظر آتا ہے، ہمارے جد کہاں ہیں؟ تمہارے جد آرام کر رہے ہیں، السلام علیکم جدہ یا رسول اللہ، بچوں کو بھی ادب سکھایا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، بچوں کو بھی ادب سکھایا جا رہا ہے، کیا ادب سکھایا جا رہا ہے؟ وہ تمہارے نانا نہیں ہے، صرف رشتے میں تمہارے نانا ہے، ان کا ایک سوشل اسٹیٹس ہے، یاد رکھو بچوں، یہ تربیت کے انداز کون سکھائے گا؟ یہ تربیت کے انداز خانواد اہل بیت سکھائے گا، بلکہ درود بھیجیے محمد اللہ، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، اے جد اے نانا سلام، پھر کہا کہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ادب یہ احترام لحاظ موجود ہے۔ جناب زہرا کا یہ عرصہ 75 یا 95 دن، اس میں آپ کی شخصیت کے کچھ جوہر کھلے ہیں، کیوں کھل کے سامنے نہیں آ سکے؟ اس لیے کہ جناب زہرا کے بارے میں روایات ملتا ہے کہ جناب زہرا کی معرفت ایسی ہی ہے جیسے شب قدر کی معرفت، وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما فاطمۃ الزہرا، تمہیں نہیں معلوم فاطمہ زہرا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ائمہ نہ ہوں تو ہم جناب زہرا کے ان ظاہری پہلوؤں پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ جناب زہرا تشریف لاتی ہیں اور اس ماحول میں، اس فضا میں، اپنے مد مقابل، میں نے عرض کیا کسی موقع پہ کہ 1-to-1 مقابلہ ہے، یعنی آج میں بیٹھ کر مثلا اس زمانے کے سیاسی حالات پر تبصرہ کر رہا ہوں، خطبہ پڑھ رہا ہوں کہ بیوی نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ روش تھے، یہ دلیل، یہ سلال، یہ آرگومنٹ، لیکن وہاں پر سامنے موجود ہیں، مسجد نبوی میں بیوی تشریف لگی، کون موجود؟ وہ تھاٹ موجود ہے، وہ افراد موجود ہیں، وہ شخصیات موجود ہیں، وہ افکار موجود ہیں کہ جو روک رہے ہیں، جو منع کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں فتق نہیں دیں گے، ان سے مقابلہ کر رہی ہیں، ان سے جہاد کر رہی ہیں، ان سے علمی استدلال کے ذریعے سے گفتگو کر رہی ہیں، مات کر رہی ہیں بقول معروف۔ تو اس بنا پر اختلافی مسائل کو بیان کرنے کی روش جناب زہرا سے سیکھنی چاہیے کہ ہم اس ماحول و معاشرے میں کس طریقے سے ان اختلافی مسائل کو بیان کریں۔ ایک، دو، کہ صرف اختلافی مسائل نہیں، بی بی نے پورے دین کو واضح کیا، توحید کو، انبیاء کے آنے کی غرض اور خلقت کو، رسول اللہ کی جہاد کو، امام علی کی جہاد کو، فلسفہ احکام کو، مسلمانوں کی حالت کو، جو مہاجر انصار موجود ہیں، مرد و خواتین، ان کی باعظمت کردار کو واضح کہ تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے ہو گئے، کیوں ہو گئے، وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تم پیچھے جو ہے وہ لوٹ رہے ہو، یہ سارے مسائل جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمائے ہیں۔ لہذا اس بنا پر جناب زہرا کی سیرت ہمارے لیے بہت راہ گشا ہے اور بہت ہی یوں کہوں کہ نورانی سیرت ہے، اگر ہم ان خطبات اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر روشنی ڈال سکیں۔ ملکی درود بھیجیے محمد والے۔ پس آئیے اس آئے مجیدہ پر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، تکوینی لحاظ سے، تبلیغ کے لحاظ سے، ارشاد و نصیحت کے لحاظ سے، یہ عہدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی حاصل ہے، یہ عہدہ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ اسی لیے شہید مطہری نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور آیت اللہ خامنہ نے اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں بھی اس چیز کو بیان کیا، اشارہ کیا ہے کہ اہل سنت کی نگاہ سے 11 ہجری رسول اللہ کی زندگی کا اینڈ ہے، اختتام ہے، ظاہری زندگی کا پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی روشنی میں اہل بیت علیہ السلام 250 سال تک حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ حکمرانی ظاہری نہیں ہے، یہ حکمرانی وہ ولایت تکوینی ہے جو لوگوں کے قلوب پر در حقیقت چھائی ہوئی، جس کو امام سجاد نے کہا تھا خدا نے ہمیں قلوب پر حکومت دی ہے، ہمیں ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں کر۔ ان الذین آمنوا سیجعلوا لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے خدا در حقیقت ان کی محبت کو اہل ایمان کے دل میں قرار دے گا۔ امام معصوم کہتے ہیں اس سے مراد ایمان والے کون ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ ایمان والوں کے دل میں قرار دے گا، ہم اہل بیت ہیں کہ جن کی محبت کو تمہارے دلوں میں قرار دیا۔ بس یہ محبت جو اہل بیت کی ہمارے دل میں موجود ہے، یہ بہت بڑی نعمت الہی عزیزانی کے نام ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یہ تین روشیں جو میں نے ابھی جناب زہرا کی سیرت کے مقابلے بیان کی ہیں، کہیں اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ بس جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور پھر ما بقیہ ائمہ جتنے بھی آئے امام زمانہ کی غیبت تک، گویا خود رسول اللہ زندہ تھے، خود رسول اللہ موجود تھے، توجہ رکھے گا، تکوینی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے رسول فرما گئے پردہ، امام علی پردہ فرما گئے، جناب زہرا پر فرما گئے، لیکن وہ چیز کہ جو باقی رہی اور ارشاد و نصیحت کرتے رہی امت کو، وہ ولایت الہیہ ہے کہ جو ہدایت کی صورت میں اہل بیت علیہ السلام اس کے حامل ہیں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ یہ سیرت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور پھر میں نے کہا کہ اسی دور میں جناب زہرا کے یہ خطبات، ارشادات اور کلمات اور دعائیں، یہ سب اس میں سامنے آئی ہیں۔ یہ کتاب ایک اسلامی جمہوری ایران سے چھپی ہے صحیفہ فاطمیہ کے نام سے، کہ جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے تمام کلمات کو جمع کیا گیا ہے، آپ کی دعائیں بھی ہیں، آپ کی مناجات بھی ہیں، ساری چیزیں، خطبات اور سب مرثیے، سب چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اس کا مطالعہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کا ترجمہ ہوا ہو، کہ اگر اس کا ترجمہ ہو تو اس کو ضرور اپنے گھروں کی زینت اور اپنے قلب اور اپنے عقلوں کی زینت قرار دیں، تاکہ ان کا نور جو ہے وہ ہماری زندگی میں جلوہ افروز ہو سکے۔ ایک دفعہ ملکی درود بھیجیے محمد والے۔ ایک موقع پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ من اسعد للہ، جس نے خالص عبادت، من اسعد للہ خالص عبادت احبت اللہ الیہ افضل مصلحتہ، جو اپنی خالص عبادت کو اللہ کے لیے بھیجے گا، اللہ اس بندے کے لیے بہترین مصلحت کو نازل فرمائے گا۔ یہ تقریباً 20-22 منٹ کی گفتگو جتنی بھی ہوئی، یہ مقدمہ تھی در حقیقت اس کلام فاطمیہ کے لیے، من اسعد للہ خالص عبادت ہی احبت اللہ افضل مصلحتی، احبت اللہ علیہ افضل مصلحتی، اللہ بہترین مصلحت کو اس بندے کے لیے نادر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدن دیا ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان اور ہونٹ بولنے کے لیے، ہاتھ و پیر کام کاج کے لیے، آنکھوں سے آنکھوں کا کام، زبان سے زبان کا کام، سماعت سے سماعت کا کام، مختلف اعضا مختلف اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو وہ خود بخود کر رہے ہیں. چینج نہیں کر سکتے ہم کہ سماعت کی ذمہ داری بصارت کو، بصارت کی ذمہ داری گویائی کو، گویائی کی ذمہ داری شنوائی کو دے دی جائے. نہیں، چینج نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو کمال کی ایک گفتگو میں نے شروع میں ایک تھوڑی سی ونڈو کھولی تھی، اس کو یہاں پر کنٹینیو کرتا ہوں کہ خدا نے کمال قرار دیا ہے اور ہمیں اس کو حاصل کرنا. اس کمال تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صحیح دیکھنا، صحیح سننا، صحیح سمجھنا، صحیح زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. یہ ہے کمال کو حاصل کرنے کا شارٹ اور شارٹ وے، شارٹ کٹ جس کو آپ کہتے ہیں. شارٹ کٹ کیا ہے؟ یعنی اگر انسان کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو خدا نے اس کو بدن دیا ہے، اس کو صفات دی، اس کا صحیح استعمال کرے خداوند عالم، اس کو وہ کمال عطا کرے گا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس قول میں کہنا چاہ رہی ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام درحقیقت بندگی کرنا ہے. من اسعدہ، اسعدہ کہتے ہیں سعود سے، سواد سے، سین سے نہیں، سواد سے. سعود، سعود یعنی اوپر پہنچانا، اوپر پہنچنا. من اسعدہ، جس نے اوپر پہنچایا، توجہ رکھیے گا. من اسعدہ للہ خالص عبادت ہی، جس نے خالص ترین عبادت کو، بندگی کو، خواب آنکھوں کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، سماعت کے ذریعے سے ہو، ہاتھ و پیر کے ذریعے سے ہو، فکر و قلب کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، تم اگر خالص ترین عبادت کو خدا تک پہنچاؤ گے، خدا بہترین مصلحت کو نازل کرے گا. میں کتاب پڑھوں، میری ڈیوٹی ہے. میں اسکول جاؤں، میں یونیورسٹی جاؤں، میری ڈیوٹی ہے، تاکہ مجھے علم ملے. علم دینے والا کون ہے؟ خداوند عالم. کل علم خداوند عالم کے پاس ہے. علم اس کا ذاتی ہے، اس سے آری نہیں ہے، آریت نہیں لیا، کرائے پہ نہیں لیا، ٹیمپریری نہیں، اس کا اپنا ذاتی ہے. میں مریض ہوتا ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، تاکہ میں شفا حاصل کروں. شفا دینے والا کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات ہے، توجہ رکھیے گا. میں مقدمات طے کروں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بستر پہ سونا چاہیے، مجھے ساؤنڈ کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے ایک یکسوئی چاہیے، تاکہ میں آرام سے سو سکوں. شور شرابے میں نہیں سو سکتا، میں سوؤں تاکہ سکون حاصل کر سکوں. سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر یہ مغالطہ نہ رہے کہ اللہ مستقیم آئے گا آپ کو سکون دے گا، اللہ مستقیم آئے گا آپ کو نیند دے گا، اللہ مستقیم آئے گا آپ کو شفا دے گا. نہیں، اس نے اسباب مہیا فرمائے ہیں، اس نے چینلز بنائے ہیں کہ دیکھو اگر ان چینلز کے ذریعے سے آگے بڑھو گے تو تمہیں سکون ملے گا، علم ملے گا. وہ گھر بیٹھے تو کسی کو علم نہیں ملے گا نا، وہ جائے گا، کتابیں پڑھے گا، یونیورسٹی جائے گا، کالج جائے گا، اسکول جائے گا، پھر جا کر جب مقدمہ طے کرو گے خداوند عالم در حقیقت علم دینے والا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، احتیاط کرو، دوا کا انتظام ہو، احتیاط ہوئے ہوں، ساری چیزیں ہوں، پھر تمہیں شفا ملے گی. سکون کے لیے مثلا فلاں کھانا چاہتے ہو تو کھانے کے لیے مقدمات فراہم کرو گے، پھر تمہیں سیری ملے گی. سیر کرنے والا کون ہے؟ خداوند عالم. اس نے اسباب بنائے ہیں، توجہ رکھیے گا. اس نے سبب بنایا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرتے چلے جاؤ، تمہیں در حقیقت مقصد حیات حاصل ہوتا چلا جائے گا. بلکہ درود بھیجیے محمد بار. بس اگر یہ چھوٹی سی مثال واضح ہو جائے تو اس کلام فاطمیہ کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ کہ ان اسباب کے ذریعے سے خدا کی بندگی تک پہنچیں. توجہ رکھیے گا، یہی دیکھنا، یہی سننا، یہی گفتگو جو میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں اپنی زوجہ کے ساتھ، آیا یہ فاطمی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے؟ یہ علوی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے؟ یہ وہ چیخم پکار اور مار دھار اور گالم گلوچ اور نزیبہ کلمات اور ناچاقیاں اور بے احترامی اور بے ادبی، بے لحاظی میرے گھر میں موجزن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں در حقیقت اس عبادت تک نہیں پہنچ سکتا، میرے گھر میں سکون نہیں آ سکتا. اگر ادب احترام فاطمی نہ ہو، ادب احترام علوی نہ ہو، ادب و احترام اہل بیتی نہ ہو میرے گھر میں، میں سکون حاصل نہیں کر سکتا. آپ مثال کے طور پہ کتنے ہی مال و دولت رکھنے والے کیوں نہ ہو، بہت سارے ایسے لوگوں نے فون کیا مثلا کہ اپنی زوجہ کو اس نے سنگاپور میں رکھا ہوا ہے، اتنے ہزار ڈالر اس کو ماہانہ تنخواہ دیتا، یعنی اس کو نان و نفع دیتا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہے، چاکر ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے. توجہ کر سکتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے، سکون نہیں. سکون کہاں سے ملے گا؟ خدا کی بندگی سے ملے گا. خدا کی بندگی صرف نماز اور روزے میں نہیں ہے, خدا کی بندگی ان اخلاقیات میں جو اپنی زوجہ کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیو کر رہا ہوں. زوجہ میرے ساتھ بیہیو کر رہی ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ, بچے میرے ساتھ, میں اہل محلہ کے ساتھ, اہل محلہ میرے ساتھ, علماء عوام کے ساتھ, عوام علماء کے ساتھ, اس طریقے سے. لہذا جناب دار فرمانی کہ تمہارا کام بندگی کرنا, یہ اسباب زندگی, وسائل زندگی جو جناب زہرا نے تمہیں دیے ہیں, اس سے تمہارا کام کیا؟ اسعدہ, خود کو سعود کی منزل پہ لے جاؤ, خود کو در حقیقت اعلیٰ ترین مراتب عبودیت و بندگی پہ لے جاؤ. اور اگر کہیں ضرورت پڑ جائے, بلکہ کہیں نہیں, یہ شاید میرے الفاظ ہیں ناقص عقلی کے, کہیں نہیں بلکہ تمہیں یقیناً ضرورت پڑے گی بوسٹ ہونے کی, یقیناً تمہیں ضرورت پڑے گی ایک محرک کی, یقیناً تمہیں ایک کیٹلسٹ کی ضرورت پڑے گی جو تمہارے عمل کو تیز کر دے, تمہیں نتیجہ دکھا دے, تو اس کا نام ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اہل بیت علیہ السلام سے توسل, توسل توجہ رکھے گا, توسل, توسل دو معنی میں, ایک ظاہری معنی میں, ایک حقیقی معنی میں, دونوں معنی میں کہ انسان اپنی سیرت میں اہل بیت کے کردار کو اپنائے, ان کے نور کو لے کر آئے, تو پھر انسان کا عمل بوسٹ ہو جاتا ہے, کیٹلسٹ کے مانند اس کے عمل کے نتائج کو اسے دکھاتا ہے, محرک بن کر اس کی عبادت کو خدا کی عبودیت تک پہنچا دیتا ہے. میری درود بھیجو محمد و آل محمد. من اسعد للہ خالص عبادت ہے, تم بہترین بندگی کرو, یہی آنکھیں, یہی سننا, یہی دیکھنا, یہی بولنا, یہی آرام, یہی آسائش, یہی مثلا ٹی وی دیکھ کر تم مثلا خبریں دیکھتے ہو, انٹرنیٹ کھولتے ہو, بہت ساری چیزیں دیکھتے ہو, اگر اس سے خدا تک پہنچ رہے ہو تو عزیزان گرامی آپ کہتی ہیں کہ جب تم اپنا کام کرو گے تو خدا بھی تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا. جب ماں کے شکم میں کچھ نہیں تھے, لمش کوئی چیز نہیں تھی, شیم مذکورہ ایسا کوئی ذکر کے قابل نہیں تھے. اگر میں نہ ہوتا تو آپ کو آج اندازہ ہوتا کہ مولانا صادق میں کوئی چیز ہے, آپ نہ ہوتے تو آپ کے کسی بھائی بہن کو پتہ ہوتا نہیں, شیم مذکورہ ایسا کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا انسان. خداوند عالم نے یہ نعمت دی, یہ زندگی دی, یہ امکانات وسائل دیے تاکہ انسان اس عبودیت تک پہنچے. جناب زہرا فرمانے من اسعد, کوشش کرو کہ بندگی تک پہنچو, کوشش کرو, وہ سیڑھی تلاش کرو کہ جس سے خدا کی بندگی میرے گھر میں آ رہو. دیکھو بیوی سے ہم کلام ہو رہے ہو, سیڑھی تلاش کرو خدا تک پہنچو. بیوی آیات الہی میں سے ہے, شوہرت آیات الہی میں سے, بچے آیات الہی میں سے, ہر چیز خدا کی نشانی ہے, ہر چیز خدا کا پتہ دے رہی ہے, ہر چیز خدا کی علامت ہے, ہر چیز خدا کی در حقیقت موجودگی کا پتہ دے رہی ہے, اگر انسان کوشش نہ ہوا وہ چشم بینا رکھتا ہو. من اسعد للہ ہے, کچھ لوگ آتے ہیں وہ گھروں میں آنے کے بعد بھی وہی گندی زبان اور نازیبہ کلمات جو دوسروں کے لیے تو وہی گھر والوں پہ نثار کر رہے ہوتے, نہیں, من اسعد للہ ہے, یعنی جو کچھ بھی ملا ہے. بیوی پریشان رہے کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر آ رہا ہے, من اسعد للہ ہے, بچے آ رہے ہیں, من اسعد للہ ہے. اپنے آپ کو اونچا کرو, تمہارا کام اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے, اور در حقیقت ولایت کے بغیر یہ سفر طے کرنا ناممکن ہے. ولایت کے بغیر کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کو اسوہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, رسول ہے تو وہ بھی اسوہ ہے, زہرا ہے وہ بھی اسوہ ہے, علی اور اولاد علی ہیں وہ بھی اسوہ ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب خدا کیا کرے گا؟ احبت اللہ حبوط, حبوط کہتے ہیں یکدم اترنے کو, تنزل, تنزیل, نزول کیا ہے؟ بتدریج, گریجولی. انا انزلناہ, ہم نے قرآن نازل کیا, اچانک سے نازل نہیں ہوا ہے, اس کے لیولز کو کم کیا ہے, کیونکہ اگر یہ قرآن اپنی عظمت کے ساتھ نازل ہو جاتا پہاڑ پر پہاڑ زیادہ ہو جاتا. نزول گریجول, اس کی شدت انٹینسٹی کو کم کر کے کسی انسان تک پہنچانے, جیسے جو بجلی گھر سے بجلی چلتی ہے پاور اسٹیشن سے, اس کی شدت کو کم کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے مختلف وولٹیج کی جو الیکٹرانکس ہیں وہ اپنی ظرفیت اور کیپیسٹی کے مطابق رن کر سکیں اور آپ کی زندگی کو آسان بنا سکیں. لیکن اگر وہ ویسے ہی آ جائے جیسے وہاں سے چلا تھا, فلکچویشن ہونے لگے اور پتہ چلا کہ مصنوعات خراب ہو گئی, تو کیا ہے؟ اسعد للہ ہے، تم سعود کرو، خدا بہترین مصلحت دے گا۔ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت وہ بہترین اسباب زندگی ہے کہ جو ہمیں خدا تک جوڑتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں، اہل بیت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مجلس ہے بہترین مصلحت الہی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا مصلحت نہیں ہوگی، خوب ہم شو تو کریں نا کچھ کہ خدا اپنی مصلحت، خدا کہہ کہ تم کچھ نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں انتظام کیا، ماں کی گود میں آئے، تمہارے آنے سے پہلے ماں کے سینے میں غذا کا انتظام کیا، ہم نے جب کچھ نہیں تھے، محتاج تھے، تمہارے لیے انتظام کیا، تو اب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بقول آیت اللہ بحجت کے، کیوں جانور کو فکر نہیں ہوتی ہے، جہاں چاہے اٹھاتا منہ چلا جاتا ہے، بقول آیت اللہ بحجت کے، لیکن انسان خدا پہ یقین تو رکھو، توکل تو کرو۔ ہاں تمہیں اپنے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا چاہیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ کوئی چھپڑ پھاڑ کے تو خدا دینے والی سنت نہیں نا خدا کے بہر۔ تو ہم جو ہیں وہ مصلحت کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، جب ہم بہترین عبودیت و بندگی، کردار اور اخلاقیات کو اپنائیں گے، خدا بہترین مصلحت دے گا۔ اے میرے بندے، ٹھیک ہے تو نے محنت کی، شاباش، اب میں تیرے لیے راستے کھولتا ہوں، آپ یقین کیجئے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک نوجوان کی شمالی علاقہ جات سے آتا ہے، 5000 روپے تھے آخر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کتنے دن بھوکا پڑا رہا، پھر اس نے کام شروع کیا، اسی پر بنا اور جھاڑو دینے والا بنا اور نہ جانے کیا کیا کیا، پھر اس نے قرض لیا، دوستوں کو بلایا اور آج ایک دکان چلا دی اس نے۔ خوب انسان جو محنت کرتا ہے، از تو حرکت از خدا برکت۔ یعنی یہ واقعات ہمیں زندگی میں، خصوصاً معذرت کے ساتھ، یہ اردو بولنے والے نہ جانے کس بادشاہ ظفر کی میراث کو لیے بیٹھے ہیں کہ جناب گورنمنٹ نوکری ملے گی اور اتنے ہزار کا کاروبار شروع ہوگا اور فلاں ہوگا۔ معذرت، ہم مہاجروں کی جو ناکیں ہیں نا وہ زیادہ لمبی ہوتی ہیں، تو ہمیں آر محسوس ہوتا ہے، ہمیں آر محسوس ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اپنی مثال دوں، میں نے ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرنا شروع کیا، قبل اس کے میں دینی لائن میں ہوں، میں نے جھاڑو بھی لگائی ہے، کوئی حرج نہیں۔ نوکری کی تو نخرا کی، وہ کہتے ہیں نا کہ جب نوکری کو نخرا، ہم نے جھاڑو بھی لگائی ہے، واقعی ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی ہیں، یہ عسکری فور کا جو پیٹرول پمپ جب افتتاح ہو رہا تھا تو اس کی جھنڈیاں ہم نے جا کے لگائی تھی، کیونکہ ہمیں اس کمپنی میں ملازم تھے کہ جہاں پہ اس کی پرنٹنگ ہونی تھی، اور ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے جا کے جھنڈیاں لگانی ہے، ہم نے کہا لگا دیتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ ہمارا اختلاف ہو گیا، ہم نے کہتے کہ ہماری جاب جو ہے وہ جھاڑو لگانا، جھنڈی لگانا نہیں ہے، ہماری جاب جو ہے وہ مطلب پرنٹنگ کے شعبے سے وابستہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، ایک دفعہ ہم نے کر لیا، لیکن اب اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے۔ تو کوشش یہ کریں، انسان کے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس اختیار میں نے پہلے ہی دن، اس نوجوان نے محنت کی، اسٹرگل کی، استقامت کی، جدوجہد کی، خدا نے آج اس کو دیا۔ ہمت نہ ہارو، تم جو تمہاری ڈیوٹی ہے اس کو انجام دو۔ تمہاری ڈیوٹی بندگی کرنا ہے، آنکھوں کے ساتھ بندگی کرو، کانوں کے ساتھ بندگی کرو، زبان کے ساتھ بندگی کرو، اولاد کے ساتھ بندگی کرو، اخلاقیات کے ساتھ بندگی کرو۔ جب تم اپنی در حقیقت بندگی کو شو کرو گے تو ہم بہترین مصلحت کو تمہارے نادل کریں گے، تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ تمہارے ہاتھ، تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں اپنی جانب بلا لیں گے، اپنی جانب بلا لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم مصلحت بھیجتا ہے کس کے لیے؟ جو کام کر، جناب ظاہر ہے کہ کام، عبودیت، ریسپانسبلٹی کو ادا کرنا، یہ تمہارا شعار ہونا چاہیے، یہ تمہارا مطمع نگاہ ہونا چاہیے۔ بس آپ کی زحمت تمام کیا، وقت پورا ہوا کہ جناب زہرا کی مکتب میں در حقیقت اگر انسان عبودیت کو اختیار کرے تو قرآن کہتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، نہیں وہ بندگی، تقوی یعنی حلال و حرام سے بچنا۔ بہت سے نوجوان ہیں کام کرنا چاہتے ہیں، مولانا بتائیے یہ کام حلال ہے، حرام ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے، فلاں یہ ہے، پوچھیں، سوال کریں۔ کاروبار میں جانے سے پہلے اس کے شرعی احکام کا جاننا لازم و واجب ہے، لازم و واجب ہے، پہلے شرعی احکام کے آیا کہیں ہم حرام و مبتلا تو نہیں ہو رہے، لہذا پوچھتے ہیں لوگ۔ بس مکتب فاطمیہ میں ومن یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرے گا، حکم الہی کو تم مقدم کرو گے، خدا تمہیں مقدم کرے گا، تم خدا کو ویلیو دو گے، خدا تمہیں ویلیو دے گا۔ ایک عالم دین تھے، مجتہد تھے، وہ یہیں علی باغ میں ان کی دفن آیت اللہ شیخ محمد شریف اسوانی یقیناً بزرگوں کی سماعت میں یہ نام ضرور موجود ہوگا یادداشت میں. وہ کہتے تھے کبھی کبھی خدا کے ساتھ شرک کر لیا کرو. وہ کہتے ہیں مولانا آپ شرک کرنے کے لیے قرآن تو کہہ رہے شرک نہ کرو. کہو کہ کم سے کم شرک کرو گے تو خدا تو یاد آئے گا. بہت پتے کی بات کہتے تھے. بہرحال خدا ان کی مقصد سرمائے اور ان کی خبر کو نورانی کرے اور ان کے شاگرد مولانا آواز جعفر نقوی صاحب کی خبر کو بھی نورانی کرے. ملی درود جی محمد و آل محمد. بس مکتب فاطمی یہ ہے کہ خالص ترین عبودیت و بندگی کو شو کرو, دکھاؤ خدا کو میں ہوں, خدا تمہیں بے حسرا نہیں چھوڑے گا. یقین کیجئے بہت سے نوجوان آئے یہ مسئلہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, دنیا نابود ہو گئی, غرق ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. بس ایک نوجوان تھا وہ آیا کسی سے عشق کرتا تھا, اس نے منع کر دیا, اب وہ اس کی دنیا ہی اندھیری ہو گئی. تو چار چھ مہینے تک اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے. خیر اس کو دلاسا دی, آج اسے جب تھوڑا بہت سمجھایا اپنے آپ میں آیا, آج وہ خدا والا ہے, رسول والا ہے, اہل بیت والا ہے, اہل نماز شب ہے. اس اب ہنستا ہے کہتا مولانا اگر آپ نے مجھے نہ سمجھایا ہوتا تو میری دنیا تو تباہ و برباد ہو گئی تھی, میری تو ساری کشتیاں ڈوب گئی تھیں پانی میں جو ہے. تو بعض وقت ایسے ہی ہوتا ہے, تم اپنی بندگی کو خدا کے سامنے رکھو گے, خدا تمہیں بے اثر نہیں کرے گا. رات کی تاریکی میں ایک الہی الگ, ایک استغفار توجہ رکھے گا, ایک استغفار. رات کو کبھی آنکھ کھل جائے, یہ آنکھ کھلنا یہ خدا نے بقول استاد مسعود علی کی اور اور خان بھی بیان کیا اور یہ سب حساب کتاب شدہ ہے اہل بیت کی تعلیمات میں بھی ہے, دنیا میں ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ پہلے سے اس کا حساب کتاب مقرر ہو. کوئی ٹھوکر لگتی ہے دیکھو تم نے کیا غلطی کی ہے, کوئی نقصان ہوا ہے, کسی نے کوئی نازیبہ کلمات تمہاری شان میں کہے ہیں دیکھو کیا غلطی کر کے آئے ہو, عبادت میں دل نہیں لگ رہا دیکھو کیا کیا ہے ایسا کہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا, آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے دیکھو کیا کیا ہے کہ امام حسین کے مسائل میں آنسو نہیں آ رہے, مسجد جانے کا دل نہیں جا رہا دیکھو کیا خطا کی ہے, عبادت کی توفیق سلب ہو گئی دیکھو ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا, کوئی بے احترامی تو نہیں کی, یہ ساری چیزیں دیکھے انسان متوجہ رہے. جو جتنا دیکھتا چلا جائے گا بینا ہوتا چلا جائے گا, اور جو جتنا بینا ہوتا چلا جائے گا وہ اپنی خالص ترین عبادت کو خدا کے لیے, خدا پہ مصلحت کو اس کے لیے نادے کرتا چلا جائے. یہ ہے مکتب فاطمی. بس ایام شہادت ہے, تاریخ آنے والی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں حق کا بول بالا کیا. میں نے بتایا ولایت تکوینی یعنی ارشاد و نصیحت کے حامل ہیں. اس ولایت کے تحت کہ جب امام مصلحت کی بنا پر سامنے نہیں آتا وہاں پر اس ولایت الہیہ کے حامل جناب زہرا آتی ہیں اور متوجہ کرتی ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو چکنا چور کر کے عقلوں کے بتوں میں ایک انقلاب برپا کیا تھا سوچنے میں, پتھر کے بت توڑ کر فکروں کے بتوں کو توڑ دیا تھا, جناب زہرا نے بھی در حقیقت اس معاشرے میں خوف زدہ انسانوں کو بیدار کرنے کا کام انجام دیا. اور اگر یہ آپ کا خطبہ نہ ہوتا, آپ کی حق گوئی نہ ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کو جس چیز کا درد تھا وہ یہ تھا کہ جب خطبہ دے کر آئی ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا تقریباً خطبہ, کسی نے زہرا کو بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا. یہ کون ہے کہ جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھیں جناب عائشہ سے روایت ہے زبان زد خاص و عام قام الیہا, کھڑے نہیں ہوتے تھے, کھڑے ہو کر دوڑ کر آگے بڑھ کر بی بی کا استقبال کرتے تھے. واجلسہا مجلسہ, اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے. وہ رسول جو فاطمہ زہرا کو دیکھ کر قدم بڑھائے اسے اپنی جگہ بٹھائے, وہ ڈیڑھ گھنٹے تک مسلمانوں کے درمیان کھڑے رہے, کوئی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو. تو توجہ کی آپ نے, کوئی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو. اور پھر آنے کے بعد کہتی ہیں اے علی کاش میں مر گئی ہوتی. یہ اللہ یہ منظر نہ دیکھتی, معقول غلط تھا, میں غلط بات نہیں کہتی. اللہ وہ جس کے لیے آئے تطہیر نادل ہو رہی ہے, خدا جس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے, وہ آ کے مسلمانوں کے ماں اقول غلط ہے, مسلمانوں میں غلط نہیں کہتی. اللہ اکبر. یہ وقت آ گیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر. ہاں آج تو مومنات کی برسی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے, یقیناً ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جیسے کہ مجھے کہا کہ مرحومہ کے جو دینی خدمات ہیں بہت زیادہ ہیں. یقیناً فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر عمل خیر ہے, خدا اس کو ثبت کرنے والا ہے, اس کو لکھنے والا ہے, اس کو محفوظ کرنے والا ہے. مجلس ادا کا اہتمام ہو, تابوت کا اہتمام ہو, یا کسی بھی طریقے سے اہل بیت کی خدمت ہو, خدا کی خدمت ہو, دین کی تبلیغ ہو, خدا اسے لکھنے والا ہے. بس عزادارو یہی وجہ ہے کہ زہرا در حقیقت جسم کھلتا جا رہا ہے, کہ روایات ملتا ہے مؤصبت الرأس سے سر میں شدید درد ہے. اس شدید درد کی دو وجہ ہیں, ایک وہ مسلسل گریا ہے عزیزان گرامی جو فراق پدر میں بیوی نے کیا ہے, اور ایک سبب وہ ہاتھ ہے جو بیوی پر اٹھایا گیا. اللہ اکبر. جب دروازہ گر چکا جلتا ہوا, جب محسن کی شہادت کی خبر دے دی, اب کہا کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے چلو, علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے چلے. علی کی قبر میں جو پٹکا پڑا ہے, یا ابا کو دامن تھام لیا کہ ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی. اللہ اکبر. یہ ہے مدافع امامت, اولین مدافع امامت جس نے اپنا محسن بھی دے دیا. اللہ اکبر. ایک دفعہ کہا کہ اس کے ہاتھ کو جدا کرو, ارے کہنے والے نے کہہ دیا, ستم کرنے والے نے کیسا ستم کیا, تلوار کا نیام اٹھا کر بی بی کے ہاتھ پر. اللہ اکبر. بازو بھی نیل زدہ ہے, جب اس سے کام نہ ہوا تو ہاتھ اٹھائے علی کی ناموس پر, کہ گوشوارہ گوش میں در حقیقت ٹوٹ گیا. مؤصبت الرأس, بی بی جب تک زندہ رہی اس درد سرد مبتلا نہیں, ناہل تل جسم. اللہ اکبر. علامہ محلوم کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ ناہل تل جسم کا مطلب کیا ہے؟ ارے ایک دروازہ جلتا ہوا کسی بیوی میں گرا کر اسے دبا دیا جائے. ارے جسے رسول نے پیدا, تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, من آزاہا فقد آزانی. لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر, بھائی فاطمہ تو خود ناراض ہوئی تھی, ان کو کسی نے ناراض کہا کیا؟ ارے کیا دروازہ گرانا فاطمہ کو ناراض کرنا نہیں ہے؟ ارے کیا محسن کو شہید کرنا ناراض کرنا نہیں ہے؟ ارے فاطمہ ڈیڑھ گھنٹے تک خطبہ دیتی رہی, کوئی اس کے احترام میں کھڑا نہ ہوا. اس کے علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے جاؤ, یہ آزاہا نہیں ہے, یہ اذیت کرنے کا مطلب نہیں ہے. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کیا ماجرہ ہوا؟ ارے در و دیوار کے درمیان زہرا, ایک روایت کے مطابق کئی افراد اس در پہ سے اندر گزر گئے. اجرخو مل اللہ. کہتے ہیں کہ جب دروازہ گرم ہوا تو دروازے میں کیل تھی, کیل سر ہوئی, جب زور دیا دروازے کو, درو دیوار کے درمیان شہزادی, ارے کیل سینہ اقدس میں پیوست ہو گئی. اجرخو مل اللہ. مادر سادات کا غم ہے عزیزو, کھل کے رونا, چھپ کے نہ رونا. ارے ان آنسوؤں کو آج رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو, آج امیر المومنین کو تعزیت پیش کرو, ہاں آج حسن حسین زانوں میں ام کلثوم کو تعزیت پیش کرو. بس یہی وجہ ہے کہ جناب زہرہ جب بھی تشریف لاتی تھی اپنی چادر کو آگے کر لیتی تھی, کہیں وہ ہاتھ کا نشان علی مرتضیٰ کو دکھائی نہ دے. عزیزان گرامی بچے کہتے ہیں اپنی ماں کو دیکھتے تھے کہ ایک ہاتھ سے کام کرتی ہے اور ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا ماں کو ایسا کون سا درد ہے کہ ہر تھوڑی دیر ماں لمبی لمبی سانس لیتی. اللہ آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں ایک مجلس کے بعد میں اتر گیا، مسائل وغیرہ ہو چکے، ایک شخص رو رہا تھا، میں نے جا کے تسلی دی تو میں نے کہا بتاؤ تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے پلستر بن جاتا ہے عزیزان گلامی، اس کو آرام مل جاتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہر سانس کے آنے پہ تکلیف ہے، ہر سانس کے جانے پہ تکلیف ہے۔ زہرا نے یہ درد بھی علی سے چھپائے رکھا، اجرکم اللہ۔ بس آخری ایام آ گئے، اے علی آپ سے خواہش کروں۔ علی نے کہا فاطمہ کہ کبھی آپ نے خواہش کی ہو علی کی قدرت توانس میں ہو اور اسے انجام نہ دی ہو؟ کہا کہ علی میری وصیت لکھ لیجئے، یہ سننا تھا مولا نے گریہ کرنا شروع کیا، فاطمہ اب آپ بھی ایسے باتیں کریں گی؟ کہا کہ غسیل غسیل نے مجھے آپ غسل دیے گا، اے مولا مجھے آپ کفن دیے گا، مولا اپنے ہاتھوں سے مجھے دفنائیے گا۔ امام سعد سے کسی نے پوچھا کہ جناب زہرا کو کس نے غسل دیا؟ کہا کہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ تھی، تو صدیقہ کو صرف صدیق ہی غسل دے سکتا ہے، مولا کائنات آپ مجھے غسل دیئے گا، آپ مجھے دفن کیے گا۔ عزیزہ گرامی اگر مرد اکیلا ہو تو عورت اور محرم کی میت دفن کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، بچے چھوٹے تھے، غسل میں مدد نہیں لی علی نے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں نگاہ پڑ جائے۔ اور یہی وجہ ہے جب دفنانے کے لیے علی پہنچے ہیں تو یکتا و تنہا کھڑے ہیں، کوئی محرم موجود نہیں ہے، بس اچانک سے دو ہاتھ بلند ہوتے ہیں، پہچان گئے یہ کس کے ہاتھ ہیں؟ یہ اسی کے ہاتھ ہیں جس نے من کو تو مولا کے ذریعے سے علی کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹائی جا رہی ہے، واستقبل الحال فاہمہ السوال، اے رسول اللہ زہرا نہیں بتائیں گی، اس امت نے کیا کیا، اس امت نے کیا ستم ڈھائے؟ اے رسول اللہ شہزادی سے پوچھے گا، شہزادی سے اسرار کیے گا، قد تضافرت الامہ، ارے امت نے کیا کیا؟ جس نے شکاری باز اپنے پنجوں کو شکار میں کاٹ لیتا ہے، علی کہہ رہے اس امت نے اپنے پنجوں کو زہرا کے جسم میں۔
اللہ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بر إله مسخل عبادة قبول فرما۔ جس مرحوم کے سلسلہ جن مرحوم کے سلسلہ ثواب کے لیے یہ مجلس سزا منعقد کی گئی ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کی قبر کو نور محمد وال محمد سمر بر فرما، ان کے مناظر پر سب آسان فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، آج کی شب بہترین ضیافت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے انصار و احوال میں شریک فرما، ہمیں سیرت فاطمیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ امام کے ظہور کے لیے ہمیں وہ امور انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو امام کے دل کی خوشنودی کا سبب بن سکے، ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور تین دفعہ سورۃ اخلاص۔ مرحوما جمیلہ خاتون بنت نصیر الدین حیدر اور رخسانہ بانو بنت